تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے جو دو صحابہ کرام سے مروی ہے، ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کسی اللہ کے بندے نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کیا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا، تو ایک مومن کا تقاضا یہ ہے، مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ کے بندے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا ہے اس کا شکر ادا کرے، شکریہ ادا کرے. اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شخص کو اللہ جل جلالہ سے تعلق ہو، محبت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کرو. کیونکہ اللہ جل جلالہ کو نہ محبت کی حاجت ہے نہ اس کو محبت سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ اس کی محبت کا اظہار انسان کے لیے ممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی محبت کا مظہر قرار دیا کہ اپنے اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اور اس محبت کا لازمی اثر یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی فائدہ پہنچے، کوئی نفع پہنچے، تو اس کا شکر ادا کرو. اور شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر تمہارا کوئی قرضہ تھا وہ اپنا قرضہ ادا کر دے آپ کو، تو روایت میں یہ ہے کہ قرض ادا کرنے والا جب قرض ادا کرے تو اس وقت بھی شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو، حالانکہ قرضہ اس کے ذمہ واجب تھا، احسان آپ نے کیا کہ قرضہ دیا اس کو، اور وہ جب قرضہ چکا رہا ہے، ادا کر رہا ہے، تو کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنا ایک واجب ادا کر رہا ہے، اپنا ایک فریضہ ادا کر رہا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ قرضہ ادا کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ ٹھیک ہے، اس کے ذمہ تو واجب تھا، اس کے ذمہ فرض تھا کہ وہ ادا کرتا، لیکن اگر بالفرض وہ ادا نہ کرتا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی، آپ کو کتنی پریشانی ہوتی، اس سے قرضہ ادا کرنے سے آپ کی وہ پریشانی دور ہوئی، آپ کی مشکل رفع ہوئی، آپ کو فائدہ پہنچا. اور چونکہ وہ بندہ اس فائدے کا ذریعہ بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی شکریہ ادا کرو. تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص احسان کرے تو شکریہ ادا کرو، بلکہ اگر کوئی اپنا واجب بھی ادا کر رہا ہے اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو بھی شکریہ ادا کرو. میں نے عرب ممالک میں دیکھا، خاص طور سے سعودی عرب میں اور دوسرے عرب ممالک میں، عرب حضرات کا یہ طریقہ بڑا اچھا لگا کہ وہ اگر انہوں نے کوئی ٹیکسی کی مثلا اور ٹیکسی نے ان کو کسی ان کو منزل تک پہنچایا، جب منزل تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی سے اتر رہے ہوتے ہیں تو ڈرائیور سے کہتے ہیں شکرن یا اخی، بھائی آپ کا شکریہ، حالانکہ اس نے کوئی مفت آپ کو سواری نہیں کرائی، آپ نے اس کا کرایہ ادا کیا اور کرایہ بھی بھرپور ادا کیا، کرایے میں اس نے کوئی رعایت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اترتے اور اس سے کہیں گے شکرن یا اخی، بھائی آپ کا شکریہ. کیوں؟ اس واسطے کہ ذرا یہ سوچو کہ ٹھیک ہے اس نے اپنا واجب ادا کیا، اس کے ذمہ ضروری تھا کہ جب آپ نے اس کو کرایہ پر لیا تھا تو آپ کو منزل تک پہنچا تھا، لیکن پیسے دے کر بھی سواری کا مہیا ہو جانا یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آدمی دگنے تگنے پیسے دینے کو تیار ہے لیکن سواری نہیں ملتی، گھونٹا پھر رہا ہے لیکن سواری نہیں ملتی، گھونٹا پھر رہا ہے. وہ مل گئی اور ملنے کے بعد اس نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا، منزل تک پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. اور اصل شکر تو اللہ جل جلالہ ہی کا ہے، لیکن کیونکہ وہ شخص ذریعہ بنا آپ کو اس نعمت کے پہنچنے کا، لہذا اس کا بھی شکر ادا کریں. تو معلوم ہوا اس حدیث سے جو میں نے ابھی پڑھی تھی، قرضہ دینے والے کا بھی شکر ادا کرو، تو معلوم ہوا کہ در حقیقت وہ شکریہ صرف احسان کا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی آپ کو کسی سے کوئی فائدہ پہنچے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو بندوں کا کرتا ہے وہ گویا اللہ کا کرتا ہے. دیکھو سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس میں شکر بھی داخل ہے. الحمد جب شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ تبارک وتعالیٰ کو کہتے ہیں الحمدللہ، تو حمد کے اندر شکر بھی داخل ہے. تمام شکریہ تمام تعریف اللہ کی ہے. کیا مانا؟ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو فرماتے تھے کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی کوئی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر چیز کا خالق اور اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں وہ تعریف ہوتی ہے اس کے بنانے والے کی. کچھ کیا بھائی یہ کرسی بڑی اچھی ہے، کرسی کی تعریف کر رہا ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو حقیقت میں یہ تعریف ہے اس کرسی کے بنانے والے کی جو اس نے بہت اچھی بنائی. کوئی اس مسجد کی تعریف کر رہا ہے کہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، بڑی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، تو ظاہر میں تو یہ مسجد کی تعریف ہے لیکن حقیقت میں اس شخص کی تعریف ہے جس نے یہ مسجد بنائی، جس نے اس کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کی تعمیر کی، اس کی ہے حقیقت میں تعریف. تو جب اس کائنات میں کسی بھی چیز کی تعریف کرو، پھول کی تعریف کرو کہ یہ پھول بڑا خوبصورت ہے، تو حقیقت میں وہ پھول کی تعریف نہیں ہے، وہ پھول کو پیدا کرنے والے کی تعریف. جب کسی انسان کی تعریف کرو یہ بہت خوبصورت انسان ہے، بہت خوش اخلاق انسان ہے، تو حقیقت میں اس آدمی کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہے کہ اس نے ایسا خوبصورت ایسا خوش اخلاق انسان پیدا فرمایا. یہ معنی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین کا، اور درحقیقت رب العالمین جو ہے وہ الحمدللہ کی دلیل ہے. الحمدللہ ایک دعویٰ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ اللہ رب ہے عالمین کا، تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پروردگار، پیدا کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب وہ رب ہے تو عالمین میں کوئی بھی چیز ہو اس کی تعریف کی جائے تو وہ اللہ کی تعریف. تو جب ہم کسی بندے کی تعریف کرتے ہیں، بھائی تم نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، شکریہ ادا کیا اس کا، تو یہ حقیقت میں بظاہر تو شکریہ ادا ہو رہا ہے اس آدمی کا، لیکن حقیقت میں شکر ادا ہو رہا ہے اللہ جل جلالہ بالواسطہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا بندوں کا، یہ در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. جو بندوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ادا کرتا ہے، جو بندوں کا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں. کیونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا. تو دنیا کے ہر معاملے کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کوئی تمہیں فائدہ پہنچائے اس کا شکریہ ادا کرے. اور شکریہ ادا کرنے میں بھی ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے کہہ دو بھائی آپ کا شکریہ، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن ایک اس سے بھی اعلیٰ طریقہ ہے، اور وہ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس سے کہو جزاک اللہ، کہ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا ادا فرمائے. تو ایک طرف شکریہ ادا ہو گیا، دوسری طرف دعا ہو گئی اس شخص کے لیے بھی، اور دعا بذات خود عبادت ہے. تو ایک شکر کی عبادت اور دوسرے اس کے لیے دعا کی عبادت، دو عبادتیں جمع ہو گئی. اگر شکریہ کے بجائے جزاک اللہ کہو تو اس میں دو عبادتیں ہو گئیں، ایک اس کا شکریہ ادا کرنے کی، ایک اللہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر ادا فرمائے، عربی میں جزاک اللہ کہہ دو یا اردو میں کہہ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، بہترین بدلہ فلا عطا فرمائے. تو اس کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ ہمارے ہاں اس کا رواج بہت کم ہے، ہمارے معاشرے میں بڑی کمزوری ہے. کوئی کتنے بڑے سے بڑا کام کر دے تو بس پیچر بیٹھ جائیں گے اور اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف بات ہے. عادت ڈالنی چاہیے شکریہ ادا کرنے کی، اور خاص طور سے جزاک اللہ کہنے کی. ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ پہلے زمانے میں تو اس کا بہت رواج تھا کہ جب بھی کوئی طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے جاتا کسی استاد کے پاس، تو سب سے پہلے جو حدیث پڑھائی جاتی تھی وہ یہ حدیث تھی جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. اور اسی واسطے اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مسلسل بالاولیہ. مسلسل بالاولیہ، مسلسل اصل میں عجیب غریب ایک قسم ہے حدیث کی. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو مسلسل کہا جاتا ہے. مسلسل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ حدیث جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کے سامنے ارشاد فرمائی تو کسی خاص کیفیت کے ساتھ ارشاد فرمائی. مثلا آپ نے جب وہ بات فرمائی تو مسکرا کر فرمائی. اب جب صحابی نے اپنے شاگرد کو وہ حدیث نقل کی تو اس نے بھی مسکرا کر نقل کی، اس نے اپنے شاگرد کو نقل کی تو اس نے بھی مسکرا کر نقل کی. تو یہ حدیث اس طرح چلی آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو وہ حدیث سناتا ہے تو مسکراتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالضحك. یا مثلا بعض اوقات ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ فرمایا، ہاتھ ہاتھ میں لے کر وہ بات ارشاد فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگرد سے جب وہ بات نقل کی تو انہوں نے بھی مصافحہ کیا, انہوں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر وہ بات سنائی. انہوں نے اپنے شاگرد کو جب حدیث سنائی تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر سنائی. اس طرح وہ حدیث مسلسل چلی جاتی ہے. تو اس طرح بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث ہے کہ جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اپنے ریش مبارک پر ہاتھ رکھا اور ریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور بات ارشاد فرمائی. تو صحابی نے جب اپنے شاگردوں کو سنائی تو اس نے بھی اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر اور سنائی. اور یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمد علیہ صاحب السلام کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی نرالی مثالیں انہوں نے قائم کی. تو انہوں نے جب اپنی بات جب سنائی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اسی قصبے سے سنائیں گے, یہ برکت تاکہ منتقل ہوتی چلی جائے. ایسی احادیث کو کہتے ہیں حدیث مسلسل. تو یہ حدیث جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے, یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں لیکن بعد میں امام زہری سے. امام زہری نے جب ان کے پاس کوئی شاگرد پڑھنے آتا حدیث تو سب سے پہلے وہ ان کو زہری نے سفیان ابن عیینہ جب ان کے پاس حدیث پڑھنے کوئی شخص آتا تو سب سے پہلے یہ حدیث سناتا. پھر یہ رواج چلتا گیا کہ ہر استاد شاگرد کو سب سے پہلے حدیث سناتا تھا. تو آج بھی بعض لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائیں. وہ کون سی حدیث ہے؟ جو حدیث کے طالب علم کو سب سے پہلے پڑھائی جاتی سب سے پہلے سنائی جاتی وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمت کا معاملہ کرتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے, جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے, اور فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ سب سے پہلا سبق جو آنے والے طالب علم کو حدیث کی شکل میں پڑھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ رحم کرو اللہ کی مخلوق پر, اللہ کے بندوں پر, اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرو, ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ, ان کے ساتھ نیکی کرو, اگر وہ نیکی کر رہے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرو. تو جو شخص جس کا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا نہ ہو اللہ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو, یاد رکھو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر معاملہ اچھا نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا. ہاں کتنی نفلیں پڑھتا ہو, تہجد پڑھتا ہو, اشراق پڑھتا ہو, ذکر کرتا ہو, تسبیحات کرتا ہو, لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ اگر اچھا نہیں, معاملات درست نہیں, اخلاق درست نہیں, معاشرت درست نہیں, تو اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں. اس لیے فرمایا کہ بندوں کا شکر ادا کرو, اور جب بندوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا شکر اس میں ادا ہوگا. دوسری حدیث بھی جو حضرت نے یہاں پر نقل فرمائی ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے, اور صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اسدا الیکم معروفا فکافئوہ فان لم تستطیعوا فادعوا له حتى تعلموا انکم قد کافأتموه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرے, نیکی کا برتاؤ کرے, تو اس کی مکافات کرو. مکافات کے معنی اس کا کوئی صلہ دوست ہو, جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کیا تم اس کو اس کا کوئی صلہ دو. اب صلہ تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہدیہ کوئی تحفہ اس کو پیش کرو. تو سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو ہدیہ سے تحفہ پیش کر سکے تو کیا کرے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جب تم سے کوئی نیک کام کرے تو مکافات کرو, صلہ دو اس کو, اور اگر صلہ دینے کی استطاعت نہیں تو اتنی دعا کرو اس کے حق میں کہ تمہارے ضمیر کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کی نیکی کا حق ادا کر دیا. اتنی دعا کرو. فدعو لہ حتی تعلم انکم قد کافاتم, تمہیں اطمینان ہو جائے, یقین ہو جائے کہ اس نے جو میرے ساتھ نیکی کی تھی میں نے الحمدللہ اس کا صلہ دعا کی شکل میں اس کو ادا کیا. تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ صلہ دو بدلہ دو, اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس پر عمل کر کے یوں دکھایا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فرماتے تھے, یعنی اس کو اس کا کوئی صلہ کسی اور عنوان سے کسی اور انداز سے کوئی نہ کوئی اس کو صلہ کوئی نہ کوئی بدلہ اس کو عطا فرما لے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. کسی شخص نے کوئی ہدیہ لایا, آج لے لیا آپ نے, اس کو قبول فرما لیا, لیکن پھر کسی موقع پر اس کا اس کو صلہ دے دیا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہدیہ دینے والے کو تو جب ہدیہ تحفہ کسی کو دے اس کے دل میں تو یہ بات نہ ہونی چاہیے کہ میں ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اس کا بدلہ ملے. اگر یہ نیت شامل ہو گئی تو ہدیہ دینے کی جو سنت ہے اس کا جو ثواب ہے اس کی جو برکت ہے وہ ختم ہو گئی. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ممانعت فرمائی نیوتے کی. یہ جو نیوتے کی رسم ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کی شادی کے موقع پر کسی بیاہ کے موقع پر کسی کو دیتا ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب میرا موقع آئے گا تو یہ دوسرا شخص اس سے آگے بڑھ کر مجھے دے, یہ نیوتا. تو اس کو قرآن کریم نے ربا سے تعبیر فرمایا سورہ روم میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون, کہ یہ جو تم نیوتا دیتے ہو یہ درحقیقت سود ہے, یہ سود ہے, اور جو لوگ پیسے اس غرض سے دیتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ مجھے بدلہ ملے تو وہ حقیقت میں چاہے زیادہ تمہیں مل جائے لیکن وہ جب ملا وہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑھوتری نہیں ہوتی, اللہ کے نزدیک بڑھوتری ہوتی. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون, جو اللہ کے لیے تم نے دیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھوتری ہوتی, اس سے نہیں ہوتا. تو ہدیہ دیتے وقت تحفہ دیتے وقت بدلے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر آ گئی تو نہ صرف یہ کہ ہدیہ کا ثواب گیا اس کی برکت گئی اس کا فائدہ گیا بلکہ الٹا گناہ ہوا. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر رواج ہے دل تو چاہ نہیں رہا اندر سے دینے کا مثلا, اور کوئی شخص یا تو شرما شرمی کہ اگر نہیں دوں گا تو ناک کٹے گی اس وجہ سے دے رہا ہے, یا اس وجہ سے دے رہا ہے کہ آج میں دے رہا ہوں کل کو میرا موقع آئے گا تو میں اس سے زیادہ یہ مجھے واپس کرے گا. بلکہ بعض معاشرے میں تو یہاں تک رواج ہے کہ فرشتیں بنتی ہیں باقاعدہ کہ فلاں نے اتنا دیا فلاں نے اتنا دیا فلاں نے اتنا دیا, اور وہ فرشتیں جو ہیں پھر اگلے شادی بیاہ کے موقع پر ان کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اتنا دیا تھا لہذا اب اس نے اس کو واپس کرو. یہ کلی طور پر حرام عمل ہے، حرام عمل. قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں سے ہے، یعنی بعض حرام چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں، حضور نے فرمائی اس وجہ سے ناجائز ہوئی، حرام ہوئی. اور بعض وہ جو قرآن نے نفس سری کے ذریعے حرام کی. تو یہ نیوتا، اس طرح کا نیوتا یہ قرآن نے نفس سری کے ذریعے حرام کیا، یہ جو آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی ہو، مہاد مدی بلی ارب فرمایا، یہ نیوتے کے بارے میں نہ دیں تو اتنا حرام. تو نہ صرف یہ حدیے کا فائدہ حاصل نہ ہوا بلکہ الٹا گناہ نام اعمال میں لکھا گیا اور اس کو قرآن نے سود قرار دیا. تو اس سے ایک تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ دینے والے کو نیت یہ نہ ہو کہ مجھے بدلہ ملے گا، یہ بدلے کی نیت سے نہ دے. دوسرا یہ کہ ہدیہ دینے والا خوش دلی سے اپنے من، اپنے دل کی چاہت سے، اپنے شوق سے ہدیہ دے تو ہدیہ ہے اور بڑی برکت کی چیز ہے. لیکن اگر شرما شرمی دے رہا ہے، معاشرے میں بدنام ہونے کے خوف سے دے رہا ہے، ناک کٹنے کے خوف سے دے رہا ہے، تو وہ ہدیہ نہیں. اور لینے والے کے لیے بھی حلال نہیں اگر اس کو پتہ چل جائے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسے ہی مارا باندھی دے رہا ہے، اصل میں اس کا ارادہ نہیں تھا، تو لینے والے کے لیے بھی حلال نہیں. کیونکہ حدیث میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں دوسرے کے لیے جب تک خوش دلی کے ساتھ وہ نہ دے. یعنی صرف زبانی اجازت کافی نہیں بلکہ دل کا خوش ہونا ضروری، خوش دلی ضروری. لہذا نہ دینے والے کو ایسا چاہیے کہ ایسے موقع پر دیں، اور اگر پتہ چل جائے تو لینے والے کو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے موقع پر ہدیے کو استعمال کرے، ہدیے کو لے استعمال کرے. ہم نے اپنے معاشرے میں جو بڑی برکت کی چیزیں تھیں جن کو شریعت نے عبادت قرار دیا تھا، ہم نے اپنی بدعملی سے ان کو خراب کر ڈالا. ہدیہ تحفہ دینا بڑی برکت کی چیز، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اس سے آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور بڑی ہی برکت کی چیز ہے، عبادت ہے ہدیہ. ایک مسلمان کو کوئی ہدیہ پیش کرنا عبادت ہے. اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے جتنے ذرائع آمدنی ہوتے ان میں سب سے زیادہ برکت کی کا ذریعہ آمدنی کسی مسلمان کا مخلصانہ ہدیہ. جس کوئی مسلمان اگر مخلص اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ پیش کرے تو فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ برکت کی چیز ہے. اس واسطے کہ جو کمائی ہم کرتے ہیں اس میں ہزار احتمالات ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تنخواہ جو ہم لے رہے ہیں اس میں حقیقت میں حق ادا کیا نہیں اور تنخواہ ہم نے لے لی تو اس میں کوئی ناجائز عنصر شامل ہو گیا. لیکن ایک مسلمان جو اخلاص کے ساتھ ہدیہ دے رہا ہے اس میں کوئی شائبہ نہیں ناجائز ہونے کا، لہذا بڑی ہی برکت کی چیز ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ بڑی برکت کی چیز، اتنی برکت کی چیز ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو رسم و رواج کا پابند کر کے اس برکت والی چیز کو تباہ کر ڈالا کہ اب دیں گے تو وہ ایسے موقع پر دیں گے جبکہ ذرا نام ہو کہ ہاں بھائی فلا فلا چیز دی گئی تھی، کوئی تقریب کا موقع ہو، کوئی شادی ہو، کوئی عقیقہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، اس وقت میں نہیں اٹھا کے رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ جب دیں گے تو اس وقت دیں گے، سب لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں انہوں نے اس موقع پر دیا. تو اس ہدیے کو خراب کر ڈالا. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کسی موقع اور کسی تقریب وغیرہ کے موقع پر ہونا کوئی ضروری نہیں، جب دل چاہے دو، اور تقریب کے موقع پر بھی دل چاہے تو دو، نہ چاہے تو نہ دو. تقریب کے موقع پر کسی کا دل چاہ رہا بھی میں کسی عزیز کا کہ ہم نے یہ کام کر لیا کہ سارے حدیث توحفے جو ہیں وہ رسموں کے پابند کر لیے. رسموں سے ہٹ کر بے تکلف دیتے تو ثواب ملتا, عبادت ہوتی, برکت. تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نہ تو بدلے کی نیت ہو, نہ نام و نمود کی نیت ہو, نہ شرما شرمی دیا جائے. اور ہدیہ لینے والے کا کیا حکم ہے؟ پہلا حکم تو یہ ہے کہ ہدیہ جب کوئی مسلمان دے رہا ہے اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور ظاہر حال سے مخلصانہ معلوم ہوتا ہے, تو ہدیہ نہ صرف یہ کہ قبول کرے بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کرے, مسرت کا اظہار کرے. یہ نہیں کہ بس لے لیا اور لے کر بیٹھ گئے, بلکہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ بھائی میرے اس ہدیہ دینے سے اس کو خوشی ہوئی. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے دولہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں. حضرت کا عام معمول یہ تھا, میں نے دیکھا جب کوئی ہدیہ خدمت میں پیش کرتا, ارے بھائی یہ تو آپ ہمارے لیے بڑی اچھی چیز لے کر, ہمیں تو یہ چیز بہت پسند ہے, ہمیں اس کا رنگ بہت پسند, ہمیں تو اس کی ہمیں تو اس کی بہت تلاش تھی, ہمیں تو اس کی ضرورت تھی. یہ بار بار فرما رہے ہیں اور لانے والے کا دل بڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ساری ادائیں حقیقت میں سنت کی ادائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کی ادائیں. یہ معمول تھا جب کبھی کوئی ہدیہ لے کے گیا اس کی طرف نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا, اس کی فی الجملہ تعریف فرمائی, بلکہ اپنی حاجت کا اظہار فرمایا, میں ایک محمد یہ اس کی ضرورت, یہ فرمایا. وہ کیوں؟ من اسدا الیکم معروفا فکافئوہ. جب حضور فرما رہے ہیں کہ بدلہ دو, صلہ دو, تو پہلا صلہ تو یہ ہے کہ اس کا دل تو خوش کر دو, کہ وہ تمہارے لیے لے کر آیا تو تم اس کا دل خوش کر دو کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ ہمیں پسند آئی, اس کا دل خوش ہو جائے. یہ حضرت کا عام معاملہ, بشرطے کہ ہدیہ ہو اخلاص والا, محبت والا, اور محض رسمی نہ ہو. اور جب اخلاص والا ہوتا ہے تو اس میں انسان کو نہ یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. ارے بھائی دوسرے سے کیا تعلق, جس کے پاس لے کر گئے ہو اس کو دینا ہے, کوئی دوسرا دیکھے کہ نہ دیکھے. بعض لوگ حضرت, ہمارے حضرت سے جو بات یاد آ گئی, ایک صاحب حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں اور کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہ رہے تھے حضرت, تو کچھ پیسے تھے ہاتھ میں اور پیسے لے کر ہاتھ کا جب مسافہ کیا تو اسی مسافے کے اندر کچھ پیسے دے دیے چپکے سے. تو حضرت صاحب بھائی یہ کیا؟ کہ حضرت کچھ ہدیہ ہے. تو بھائی ہدیہ ہے تو اس کو کون سا ایسا جرم ہے کہ اس کو چھپا کے کیا جائے, کہ چھپا کر اس کو چھپا کر دیا جائے؟ یہ کوئی جرم کر رہے ہو, کوئی گناہ کر رہے ہو کہ اس کو چھپانا ہے؟ ارے بھائی ہدیہ ہے تو ہدیہ کے طریقے سے دے دو, اور اگر قبول کرنے والی چیز ہوگی قبول کر لیں گے, تو چھپانے کا اہتمام بھی کوئی ضروری نہیں اور دکھانے کا اہتمام بھی کوئی, بلکہ بے تکلف بے تکلف ہدیہ دیا جائے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بدلے کی نیت نہ ہو, تو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق تو یہ تھا کہ فرمایا کرتے تھے اپنے متعلقین سے کہ بھائی ہدیہ خالص محبت کی وجہ سے دو اگر دینا ہے, یہاں تک کہ ہدیے کے ساتھ اگر کوئی فرمائش کر دی, خاص دعا ہی کی فرمائش کیوں نہ ہو, حضرت کو پسند نہیں فرماتا. وہ کیا کہ صاحب ہدیہ دے رہا ہوں اور بس دعا میں یاد رکھیے گا, تو حضرت فرماتے بھائی یہ تو غرض والا ہدیہ ہو گیا کہ اس ہدیہ کے ساتھ ایک فرمائش لگ گئی, اور فرمائش یہ کہ آپ ہمارے واسطے دعا کیجئے, تو اس واسطے گویا یہ دعا خریدی جا رہی ہے پیسہ دے کر. تو یہ بات بھی حضرت کے مذاق کے خلاف. اگر کوئی شخص ایسا کرتا بھائی نہیں, دعا ہم ویسے کریں گے تمہارے لیے, دعا کے لیے ہمیں ہم معاوضہ نہیں لیا کرتے, دعا کے اوپر کوئی پیسے نہیں وصول کیا کرتے. ہدیہ اگر دینا ہے تو ہدیہ محبت کے ساتھ خالص, محبت کے ساتھ خالص خوش کرنے کے لیے دے دو, اس کے ساتھ کتنا دو. کسی میں لطیفہ یاد آیا, حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, عجیب بزرگ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو خط لکھا, اور خط میں کوئی ہدیہ کوئی بھیجا, اور اس میں لکھا کہ حضرت یہ فلاں چیز ہدیہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں, قبول فرما لے تو بڑی مہربانی ہوگی. پھر ساتھ ہی آگے چل کر لکھ دیا بے خیالی میں کہ حضرت سے دعا کی درخواست ہے. جب بعد میں خط پڑھا تو اس میں دیکھا کہ یہ میں نے ہدیہ بھی لکھا, ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ دعا کی درخواست ہے. تو حضرت جو ہیں یہ تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ ساتھ دعا کی بھی درخواست ہو رہی ہے. تو وہیں پر ایک لکیر ڈال کر خط میں اور لکھا کہ حضرت یہ جملہ مستعنفہ ہے, یعنی یہ ایک اس طرح ہوتی ہے, مطلب کہ یہ جملہ بالکل مستقل جملہ ہے, اس کا کوئی پچھلے والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے پچھلے والے جملے میں نے لکھا ہے کہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں قبول فرمائیے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ بالکل الگ جملہ ہے, یہ جملہ مستعنفہ ہے. تو حضرت کے پاس جب پہنچا حضرت نے بڑا پسند فرمایا ان کا یہ جملہ. تو حضرت کا مذاق تو یہ تھا کہ بھائی بدلہ, جب بدلہ مقصود نہیں تو یہ بھی نہیں کہ اسے ہدیہ کے ساتھ دعا کی درخواست کرو. ہاں ہدیہ لینے والے کا کو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کی مکافات کرو, اور مکافات اگر مادی طور پر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے حق میں دعا کرو, اور اتنی دعا کرو کہ دل کو تمہارے اطمینان ہو جائے کہ میں نے مکافات کر, اس کا کام ہے دعا کرنا. لیکن تمہارا کام ہے جب ہدیہ دے رہے ہو تو بس ہدیہ خالص, اس سے آگے نہیں. یہ سارے آداب ہیں جو سب حضور اقدس نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائے اپنے قول و عمل سے, اور ان بزرگوں نے یہ ہمیں سکھائے. ان چیزوں کو ہم نے دین سے خارج کر دیا, دین بس ہم نے چند محدود چیزوں کا نام رکھ لیا اور ان چیزوں کو خارج کر دیا. تو بھائی ہدیہ دینے والے کا کام یہ کہ بدلے کی نیت نہ ہو, ریا نام و نمود نہ ہو. خاص طور سے خواتین میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی جب یہ ہدیہ دینا ہی ہے تو ایسے موقع پر دیں جب ذرا کچھ پتہ چلے جہاں کچھ دیا, یا ایسے موقع پر دیں جب کوئی تقریب ہو, کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو, اس وقت دیں. تو یہ بات ہدیے کی روح کے خلاف. تو اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے آداب تلقین فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ایک بات اور سمجھ لو, یہ جو فرمایا کہ صلہ دو ہدیہ دینے والے کو یا نیکی کرنے والے کو صلہ دو, تو ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے, ابھی وہ لے کر آیا اور ابھی آپ نے کھٹ سے اس کو دے دیا گویا کے فوراً کے فوراً بدلا. مطلب یہ ہے کہ اس طرح دو کہ اس کا یہ احساس ہو کہ میرا ہدیہ قبول کر لیا گیا, اور اس کے بعد پھر کسی اور موقع پر کسی اور عنوان سے اس کی مکافات کر. یہ سب حدیثیں نقل کرنے کے بعد حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا کہ ان حدیثوں میں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے حقوق کا ادا کرنا مخلوق کے حقوق کو کمزور نہیں کرتا بلکہ ان کو اور مؤکد کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کمزور نہیں پڑتی بلکہ اور مضبوط ہوتی. لہذا جن لوگوں کے بارے میں یہ دیکھو یا سنو جو بھائی چونکہ صاحب ذرا دین کی طرف چلنے لگے ہیں اور عبادات وغیرہ میں مشغول ہو گئے ہیں تو اور انہوں نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی چھوڑ دی, تو سمجھ لو کہ حقیقت میں دین کے صحیح راستے پر نہیں. دین کا صحیح مطلب سمجھائی, اگر سمجھا ہوتا تو دین کی طرف چلنا, دین کے راستے پر گامزن ہونا, یہ ان کے حقوق العباد کو متاثر نہ کرتا بلکہ اس میں اور زیادہ پختگی پیدا کرتا, اور زیادہ پختگی پیدا کرتا. لہذا جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے کہ پہلے غفلت میں تھا اب دین کا خیال پیدا ہوا, تو جہاں وہ حقوق اللہ کی جتنی رعایت کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت اور حقوق العباد کی ادائیگی اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں. یہاں تک کہ وہ اپنے رشتے دار, وہ رشتے دار کہ جو ابھی تک غفلت میں ہیں, یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کچھ دین کی طرف چلنے کی, ہمارے کچھ رشتے دار ہیں, دوست ہیں جو ابھی تک غفلت میں ہیں, ان کو توفیق ابھی تک نہیں ہوئی, ان کے بھی جو حقوق ہیں وہ پوری طرح پہلے اگر کم ادا کرتے تھے اب اور ادا کر. قرآن کریم نے فرمایا والدین کے بارے میں کہ, اور یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے, والدین سے کافر مشرک. اب شرک سے بڑی چیز تو کوئی خراب چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی. اب جب والدین مشرک تھے تو وہ ان کے ساتھ ناراضگی سے کا برتاؤ کرتے تھے, تو اب ان کو بھی وہ سادہ بھائی ہم تو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں جنت کے راستے پر اور یہ ہمیں جہنم کے راستے پر لے جا رہے ہیں, اور یہ خود جہنم کے راستے پر ہیں ہمیں بھی لے جانا چاہتے ہیں, تو غصہ بھی آتا ہے, اشتعال بھی ہوتا ہے, برا بھی لگتا ہے. قرآن نے آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا, کیسے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, کہ اگر وہ کوشش کریں اس بات پر کہ تمہیں بھی مشرک بنائیں تو اس میں تو ان کی اطاعت نہ کرنا, کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں کسی کی اطاعت نہیں, چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو, معصیت میں بھی کسی کی اطاعت نہیں چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو. لیکن اپنے آپ کو شرک سے بچا لو, معصیت سے بچا لو, لیکن ساتھ ساتھ صاحب ہوما فی دنیا معروف, دنیا کے اندر ان دونوں والدین کے ساتھ جو معاملہ کرو وہ نیک معاملہ, نیکی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, اس میں کوئی کمی نہ ہونی چاہیے. تو مشرک ہیں والدین اور شرک پر مجبور بھی کر رہے ہیں, جس سے اشتعال بھی ہو رہا ہے, غصہ بھی آ رہا ہے, برا بھی لگ رہا ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ صاحب ہما پھر دنیا مارو, ان کو دنیا کے اندر اچھے نیکی کو بتاؤ. تو معلوم ہوا کہ دین کی طرف آنے کے بعد اپنے وہ عزیز قریب اور دوست, والدین عزیز قریب دوست جو ابھی تک غفلت میں ہیں, یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں یہ آ جائے کہ صاحب ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے اور یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ غلط راستے کے اوپر ہیں, غلط کار ہیں, بدکار ہیں, بد کردار ہیں, لہذا ان کی تحقیر دل میں آنے کے بعد ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ برا ہو جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دنیا کے اندر ان کے معاملات میں اطاعت تو کرو مت, راستہ وہی چلو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا راستہ, صرف یہ کہ متاثر نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ پختہ ہو جائے, اور زیادہ پختہ ہو جائے. اب تمہیں والدین کے ساتھ اور زیادہ بہتر سلوک کرنا چاہیے, اب تمہیں بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے اجزاء اقربا کے ساتھ, اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ, اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ تمہیں اور زیادہ بہتر سلوک کرنا چاہیے, کیونکہ اب تم اللہ کے راستے پر چلے ہو اور اللہ کا راستہ بغیر بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے حاصل نہیں ہوتا, حاصل نہیں ہوتا. اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر تمہارا حسن سلوک, تمہارا برتاؤ بذات خود دعوت بن جاتا ہے, بذات خود تبلیغ بن جاتا ہے. کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ جب سیدھے راستے دین کے راستے پر چلا تو اس کا برتاؤ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا, اس کے اخلاق کتنے بہتر ہو گئے, اس کے معاملات کتنے بہتر ہو گئے. اس کے نتیجے میں ان کے دل میں بھی دین کی طرف رغبت پیدا. اس کے برعکس اگر آپ چلے دین کے راستے پر چلنا شروع کیا اور والدین کے ساتھ آپ کا برتاؤ درست نہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ درست نہیں, دوست احباب کے ساتھ درست نہیں, تو نہ صرف یہ کہ گناہ ہوگا بلکہ الٹا دین سے متنفر کرنے کا وبال ہونے کا اندیشہ, کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ بھائی دیکھو بھائی جو دین کے راستے پر چلتا ہے وہ تو ایسا بد اخلاق ہو جاتا ہے, ایسا بدمعاملہ ہو جاتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ تم نے ایک بدمعاملگی کی بلکہ دوسروں کے لیے دین کا راستہ بند کر دیا, دوسروں کے واسطے راستہ روک دیا, تنفر پیدا کیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشرا ولا تنفرا, کہ لوگوں کے ساتھ دین کے معاملے میں ان کو ترغیب دو, نفرت نہ دلاؤ, نفرت نہ دلاؤ, ترغیب دو نفرت نہ دلاؤ. تو یہ چیز کہ ایک طرف اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہو رہی ہے اور سنت کا اتباع بھی ہو رہا ہے اور معصیت میں کسی کی بات نہیں مانی جا رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ برتاؤ اور معاملہ اچھا کیا جا رہا ہے, یہ چیز اللہ کی خاص توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اور عام طور سے یہ بات بغیر بزرگوں کی صحبت کے نہیں حاصل ہوتی. جو آدمی صرف کتابیں پڑھ کر اور محض چند دین کی چند باتیں سن کر اس راستے پر چل پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاملات خراب کرتا ہے, تو اس کو دین کی فہم حاصل نہیں ہوتی. یہ دین کی فہم بغیر بزرگوں کی صحبت کے, بغیر رگڑے کھائے ہوئے کسی اللہ والے کے پاس یہ بات حاصل نہیں ہوتی. جب بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک طرف آدمی اپنے موقع پر پختہ بھی ہے, جمع ہوا ہے, کوئی دنیا کی طاقت اس کو متزلزل بھی نہیں کر سکتی کہ معصیت کی طرف لے گی, لیکن ساتھ ساتھ اس کا برتاؤ میں محبت ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, اخلاق ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے. اللہ بچائے, ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اپنے وجود سے مجسم دعوت ہوا کرتا تھا اسلام کی طرف, کہ اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. صحابہ کرام کی پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں, بلکہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے معروف بزرگ تھے, میرے والد کے استاد بھی تھے. ایک مرتبہ ایک ہندو صرف ان کی شکل دیکھ کے مسلمان ہوا, تو اس کے نے کہا میرے دل جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو میرے دل میں مان یہ بات آئی کہ یہ شخص اس جیسی صورت کا آدمی, اس جیسی سیرت کا آدمی یہ گمراہ نہیں ہو سکتا. صرف صورت دیکھ کر, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کو دیکھ کر اللہ یاد آیا. زمانہ تھا کہ مسلمان بذات خود دعوت, اس کی صورت, اس کی سیرت, اس کے اخلاق, اس کے معاملات, اس کی نشست و برخاست, اس کی ایک ایک چیز لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہوتی تھی اسلام کی طرف. اور آج ہم لوگ الحمد للہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے, کوئی اگر اسلام کی طرف آنا بھی چاہے, اسلام کے محاسن کو سوچنے سمجھنے کے بعد آنا بھی چاہے, تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں اسلام قبول کر لوں ان جیسا بن جاؤں, جن کے معاملات خراب، جن کے اخلاق خراب، جن کی معیشت خراب، جن کی معاشرت خراب، ان جیسا بن جاؤں تو راستے میں رکاوٹ. ایک مشہور نو مسلم ہے، اکثر لوگ آپ میں جانتے ہوں گے، یوسف اسلام کے نام سے، کسی زمانے میں برطانیہ میں وہ گویا تھا، وہ مشہور گویا. اللہ جل جلالہ نے جس کو توفیق عطا فرمایا، مطالعے کی توفیق کی دی، اسلام کے اوپر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا، دین کا مطالعہ کیا، دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ بھائی دین کو سچا یہی معلوم ہوتا ہے. اللہ نے پھر توفیق دی، مسلمان ہوا. اتنی بڑی داڑھی ہے اور ایک مدرسہ چلا رہا ہے وہاں لندن. تو اس سے یہاں اسلام آباد آئے تھے، تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ ذرا اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان فرمائیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں اتنے سال پہلے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی، مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا، دل میں آیا کہ سچا مذہب تو اسلام ہی ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی جب اتنے دن پہلے سے آپ کے دل میں تھا تو اسلام لانے میں اتنی دیر کیوں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو جو مطالعہ کرتا تھا تو دل میں اسلام کی سچائی گھر کرتی تھی، اسلامی سچا مذہب ہے، لیکن جب مسلمانوں کے حالات دیکھتا تھا تو دل میں یہ رکاوٹ پیدا ہوتی تھی کہ اگر یہ اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ مسلمان ٹھیک ہوتے، یہ منشیات کا کاروبار نہ کرتے، یہ جرائم میں ملوث نہ ہوتے، ان کے اخلاق درست ہوتے، ان کے معاملات درست ہوتے. اور چونکہ ان کے معاملات خراب ہیں تو اس واسطے دل میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں میں دھوکہ کھا رہا ہوں. مدتوں اس کشمکش میں رہا، اور ایک عرصہ دراز کے بعد پھر اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی اگر مسلمان خراب ہو گئے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے، دین اسلام کا اس میں کیا قصور؟ خراب تو وہ اس کو چھوڑ کر ہوئے، اختیار کر کے تو نہیں ہوئے، اس اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا اس لیے خراب ہوئے، اس لیے دین کا کیا قصور؟ تو اس واسطے پر اللہ نے دل میں بات ڈالی. تو اس وقت میں مسلمان ہوئے، اور مسلمان بھی اس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح توفیق دی. جو گانے بجانے کے کا جو سلسلہ تھا پہلا، وہ تو چھوڑا ہی. مجھے ایک معتبر ذریعے نے بتایا کہ اس زمانے کی جو رقمیں لاکھوں کی، لاکھوں پاؤنڈ کی رقمیں جو مختلف اداروں کے ذمہ واجب تھی، اسلام لانے کے بعد وہ سب تر کر چھوڑ دی اللہ نے کی توفیق. تو لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اسلام قبول، اسلام کی طرف کشش ہونے کے بعد جو رکاوٹ پیدا ہوتی تھی وہ مسلمان کو دیکھ کر، اللہ بچائے اللہ بچائے. بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ دعوت بنتے، اسلام کے لیے مجسم دعوت بنتے، تبلیغ کا ذریعہ بنتے، ہم رکاوٹ کر رہے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں، دیکھو اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے. ان دونوں حدیثوں سے رضیہ نکالا حضرت نے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے حقوق کا ادا کرنا مخلوق کے حقوق کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اس میں اور پختگی پیدا کرتا ہے. تو اس واسطے جب دین کے راستے پر چلو تو ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا پورا پورا اہتمام کرو، پہلے جتنا نہیں کرتے اب اور کرو، تاکہ اللہ کا حق ادا ہو اور تاکہ تمہارے عمل کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف کشش ہو اور اس دین کی طرف کشش ہو. بس بھائی اب آگے دوسری حدیث ہے، وہ اگر لمبی ہوگی تو بس یہاں پر آج اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ بھائی دین جو ہے وہ نام صرف یک رخ پن کا نہیں، کہ ایک طرف چل پڑے تو چل پڑے اور دوسرے گوشے کو فراموش کر دیا. دین تو ایک مجموعے کا نام ہے، اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، اس میں بندوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. یہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے عقائد کا، عبادات کا، معاشرت کا، معاملات کا، اخلاق کا. اس میں سے کوئی حصہ بھی نکال دو گے، کوئی حصہ بھی اس میں سے نکال دو گے تو ایسا ہے جیسے خوبصورت انسان کے کچھ آزا کاٹ ڈالے, وہ ٹنڈا لنگڑا ہو گیا. تو اس واسطے ادخلوا فی السلم کاف, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کاف, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل. اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ضرورت ہے دین کی تمام تعلیمات کو سمجھنے کی, اور بزرگوں کے جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے ذریعے معلوم کرو کہ دین کے کیا کیا شعبے ہیں. تعلیم الدین حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے تعلیم الدین, اس میں دین کے اکثر شعبوں کا اختصار کے ساتھ بیان کیا. ان کو پڑھو اور پڑھ کر دیکھو کہ ہم کس چیز پر عمل کرتے ہیں, کس چیز پر عمل نہیں کرتے. جو نہیں کرتے اس کو اختیار کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اغفر فضلكم وفي رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.